طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پڑے گا، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمت بھیجیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
میں محمد عمر قاضی کراچی عرض کر رہا ہوں، حضور آپ سے ایک پرانی یاد شیئر کرنی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ پرانی بات ہے، ملتان کے اجتماع سے پہلے لاہور میں جب پہلا اجتماع ہوا مینار پاکستان پر، تو ہم کراچی سے چند اسلامی بھائی تھے. اس قافلے میں ایک امام کا وہ قافلہ تھا جسے اس زمانے میں دورہ کہا جاتا تھا. تو چار یا پانچ اسلامی بھائی ہم کراچی سے ایک ماہ کے مدنی قافلے میں گئے، اور وہاں مینار پاکستان کے اجتماع کے پوسٹر داتا دربار کے اطراف میں ہم اسے لگا رہے تھے. اسی اثنا میں آپ بھی وہاں تشریف لے آئے، اور آپ نے داتا حضور علیہ رحمہ کی مزار شریف پر حاضری دی. تو آپ کو دیکھ کر ہم نے اپنے تمام وہ جو پوسٹر وغیرہ تھے وہ ایک طرف رکھ کر ہم بھی آپ کی زیارت کے لیے آ گئے، اور داتا دربار پر حاضری کا شرف حاصل کیا. آپ ہمارے آگے کھڑے ہوئے تھے، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. آپ نے دعا فرمائی، اس کے بعد آپ نے ہم سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد آپ نے اطراف میں جو پوسٹر پر نظر ڈالی تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ہو نہ ہو یہ کراچی کے کسی دیوانوں کا کام ہے. اس وقت دیوانے کہا جاتا تھا دعوت اسلامی کے اسلام میں، جو دعوت اسلامی کا ایک جنون کی حد تک کام کیا کرتے تھے تو انہیں لوگ دیوانہ کہتے تھے. تو آپ نے ان پوسٹروں کو دیکھ کر فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ کسی کراچی والے کا کام ہے. تو الحمد للہ ہم چار یا پانچ سنائی بھائی تھے جو اس وقت ان پوسٹروں کو لگا کر فارغ ہوئے تھے. آپ نے ہم سے مصافہ بھی کیا، معائنہ کیا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی، اور ساتھ ہی چونکہ میری زلفیں اس وقت بڑی 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 تھیں لیکن سوکھی زلفیں تھیں، تو آپ نے میری زلفوں کو ہاتھ لگا کر ارشاد فرمایا کہ زلفیں رکھنا سنت ہے مگر اس میں تیل ڈالنا بھی سنت ہے. تو یہ بات وہ پرانی بات ہے، میں نے سوچا چلیں میں بھی کچھ عرض کروں.
ماشاء اللہ، پھر تیل کا کیا ہوا؟ سر میں تیل ڈالنا سنت تو ہے، اللہ کرے یہ جاری ہے یا نہیں سنت، زلفے ہیں یا نہیں ہیں. اور نہیں ہے تو پھر آ جائیں، مجھے نظر نہیں آ رہی تھی، ہو سکتا ہے ہوں لیکن امام کے پیچھے چھپی ہوئی ہوں. ماشاء اللہ، پرانی یاد مرحبا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقدس اور آگ اور مقدس جو ٹکڑے ہوتے ہیں یہ بعض کا بوجھ محسوس ہوتے ہیں، لوگ جب لیتے ہیں تو بڑی عقیدت سے لیتے ہیں، اور کوئی تحفہ دیتا ہے تو پھر بھی بڑی عقیدت سے لیتے ہیں، لیکن پھر جب یہ تھوڑے مطلب پرانا ہو جاتا ہے صفا وغیرہ تو پھر اس کو یوں بوجھ سمجھتے ہیں، جیسے کچھ چیز تھی پنجابی میں کہتے ہیں بھائی مگر لا دینا، بھائی بس اپنے سر سے اس کو اتاریں، مسجد کے جو ہے وہ کوئی اس میں آ کے رکھ جائیں گے، وضو خانے پہ آ کے رکھ جائیں گے، کبھی کہاں لٹکا کے چلے جائیں گے، امام صاحب کے حجرے کے باہر باندھ کے چلے جائیں گے. کیا فرمائیں گے اس رویے پر، اس انداز پر، اور ہونا کیا چاہیے؟
برکت کے لیے لگانے میں نئے اور پرانے کا کوئی فرق تو ہے نہیں. اب یہ کہ لگاتے ہیں، سیدھی بات ہے کہ زیادہ تر خوبصورتی کے لیے، ورنہ آج کل ٹکڑے کم لگاتے ہیں. جو چھوٹے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، غریب یا درمیانے، یہ اب بھی رکھ لیتے ہیں مطلب ٹکڑے وغیرہ. بڑے لوگ جو ہے نا، صاحب لوگ، وہ جیسے بڑا خوبصورت روم ہے لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن ہے, اس میں آیت الکرسی وغیرہ کی خوبصورت ہزاروں روپے کی فریم لگائیں گے, وہ خوبصورت, ورنہ وہ سینری اور ہرنوں کی اور پیانو کی اور اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں بڑے لوگوں کے یہاں, پیسے زیادہ ہوتے تو بعض اوقات ان کا استعمال اس طرح ہوتا ہے. بہرحال پرانا ہو نیا ہو ٹکڑا بابرکت ہے, بلکہ پرانا تو زیادہ گجراتی کی کہاوت ہے, جونو اٹلو سونو, اولڈ از گولڈ انگلش میں بولتے ہیں, اس کا بھی احترام تو وہی رہے گا جو نئے کا ظاہر ہے, ادب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے. ہاں بالکل ہی ضعیف ہو گیا اور اب وہ کوئی اور وجہ ہے کہ ضعیف ہو گیا اب نہیں رکھ سکتے ٹھنڈا کرنا ہے, تو وہ پھر ٹھنڈا کرنے کے اس میں فریم میں سے نکال کر ٹھنڈا کر دے آدمی, فریم تو قیمتی ہے, فریم میں اور نیا بھی لگ سکتا ہے ٹکڑا, یوں بھی کیا جا سکتا ہے. فریم کو ٹھنڈا کرنا جبکہ فریم ہو کام کا پھینکنے کی ابھی یعنی کہ ایسی صورت نہیں ہے کہ اس کو ضائع کیا جائے, تو پھر وہ ضائع کرنا درست نہیں ہوگا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ مسجد کے وضو خانے پہ نہ رکھ کے جائیں یا امام صاحب کے حجرے کے باہر باندھ کر مطلب نہ جائیں تو پھر کریں کیا؟
مسجد امام صاحب کے حجرے سے باندھنا پتہ نہیں کرتے ہوں گے سب,
کھڑکی ہوتی نا وہ کھڑکی, یہ دیکھیے میں بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, وہ کھڑکی کے ساتھ وہ شاپر جو ہے نا وہ باندھ وہ جالی سی بات لگی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ مطلب لٹکا جائیں گے. یہ
چلو تو امام صاحب کے لیے تحفہ ملا اور کیا, اگر اچھی کنڈیشن میں تو امام صاحب کو کام آ جائے گا, وہ فریم تو کام آ جائے گا نا. بعض ہوگا ایسا بھی ہوگا کہ وہ زمین پر تشریف لاتا ہوگا فریم تو کانچ اس کا کریک ہو جاتا ہوگا تب بھی یہ رکھ دیتے ہوں گے, ایسا بھی ہوتا ہوگا. وہ تغرے پر مجھے یاد آیا کہ یہ پاکستان میں اگر امام صاحب کے کمرے دروازے سے باندھ جاتے ہیں یا مسجد میں رکھ جاتے ہیں تو یہ پھر بھی ایک طرح سے غنیمت ہے, وہ اس کو ادب سمجھ کر ایسا کرتے ہوں گے. باہر ملکوں میں, حالانکہ میں اسلامی ملکوں کی بات کر رہا ہوں, میں کسی صحیح ملک میں تھا وہاں تو اس طرح کی چیزیں معاذ اللہ کچرا کنڈی, یعنی ہم نے اٹھایا ہے, اس میں کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں شاید اندر کچرا کنڈی کے کچرے کے اندر تو نہیں دیکھا میں نے, لیکن کچرا کنڈی کے قریب بالکل پاس میں, یعنی یہ آدمی سمجھ جائے گا یہ کسی نے ڈال دیا ہے اب اس کو نہیں چاہیے, یہ کچرا کنڈی کے قریب رکھا ہوا میں نے اٹھایا بھی ہے ایک بار, تو میں نے مدنی چینل پہ دکھایا بھی تھا اور کسی نے اس کو میرا خیال قبول بھی کیا تھا کہ میرے کو دے دو, اس چند سال پہلے ایسا ہوا تھا. تو کلمہ شریف ہے, آیت الکرسی ہے, دیگر آیتیں ہیں, یہ مطلب یہ کارپیٹ پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں جو اس طرح کے لوگ یہ لپیٹ کر یا جس طرح بھی رکھ جاتے ہیں, فریم میں رکھ جاتے ہیں, فرنیچر رکھ جاتے ہیں جو اپنے استعمال نہیں کرنا ہوتا, گھر تبدیل کیا تو اب بیچنے جائیں اس کو تو اتنا تو کرایہ مار دے اس کا, وہ پانی کے دام میں لے گا, اگر ہیں بھی قابل استعمال تو پھر یہ پھینک دیتے ہیں. یا بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ہر آدمی اس کو استعمال نہیں کر سکتا, ریٹائر ہوتے ہیں لیکن ہوتے کام کے, تھوڑی بہت ریپیرنگ کر لیں تو بھی صحیح, تو کئی ایسی چیزیں پھینک دی جاتی ہیں کہ جو بغیر ریپیرنگ کیے استعمال کی ہوتی ہیں, پورے پورے صوفہ سیٹ پلنگ کھول کے رکھ جائیں گے کچرا گنڈی کے پاس, اگر کوئی اٹھا گیا تو ٹھیک, کئی ہوتے ہیں جو بےچارے تو اٹھا بھی جاتے ہیں ان چیزوں کو, اور ورنہ وہ اٹھا کر کچرا کنڈی میں ڈالنے والے آتے ہیں نا, یہ اٹھا اٹھا کے پھینک آتے ہیں, اس میں معاذ اللہ ہو سکتا ہے تغرے بھی چلے جاتے ہوں, کہ اٹھانے والے کچرا یہ سارے مسلمانوں یہ ضروری نہیں ہے.
مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا کوئی پیریڈ بندھا ہوا ہے سالانہ یا چند عرصے کا, کہ اتنے عرصے میں انہوں نے بھلے صحیح ہی کیوں نہ ہو اپنے گھر کا سامان فرنیچر, یہ شاید ایسا مجھے لگتا ہے بعض گھروں میں ہوگا کہ ان کو تبدیل کرنا ان کا ایک ترکیب ہوگی ان کی؟
ایک اس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہمارا جو سیٹ ہے وہاں کا وطن ہی ہے، عرب دنیا کی بات کر رہا ہوں، اس طرح میں نے بتایا اسلام آباد تو کراچی کے تھے، وہ بولا ہمارا سیٹ جو ہے نا وہ رمضان شریف آتے ہیں تو یہ کارپیٹ اور یہ سب نئے، یہ پرانے ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، یوں کہہ رہے تھے. چلو اگر کسی کو دے دیتے ہیں تب تو سمجھ میں آتا ہے، پھینک بھی دیتے ہوں گے، پھینکے ہوئے کارپیٹ میں نے دیکھے کئی بار دیکھے کارپیٹ، تو آپ نے بھی دیکھے ہوں گے عمارت کے باہر بچھا دیتے ہیں لوگ.
ابھی اگر
یہاں ہمارا کباڑی وہاں اگر پہلی بار آئے نا بے ہوش ہو کے گر جائے، اور کروڑوں روپے کا سامان لوگ پھینک دیتے ہیں. ہاں ہاں بالکل،
اس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا سامان دیکھا بھی نہیں ہوگا، تو دور کی بات ہے،
لاکھوں کروڑوں کا پوری پوری گاڑیاں پھینک دیتے ہیں
وہاں. لیبر مہنگی ہے،
پاکستان لا نہیں سکتے ان کو، آپ جائیں گے تو بولے میں سبمٹ کر لے جاؤں تو بھائی جان تھوڑی اٹھائے گا آپ کا یہ سامان.
نہیں یہ کنٹینر میں بھی اگر کوئی لانے کی کوشش کرے تو مہنگا پڑتا ہے.
اب کار اور یہ سنا یہ رکھ پھینکے جاتے ہیں لیکن کوئی لے نہیں سکتا، قانونی طور پر شاید اس کو لے نہیں،
پورے وہ اصول ہوتے ہوں گے جب رسید وغیرہ کہاں سے خریدا کیا خریدا یہ سب. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ پھینک دیا اگر کوئی اٹھا کر لے جا، کیا یہ پھینکنا جیسے رمضان شریف کی جو آپ نے بات کی نا ماہ رمضان، اب کوئی مثال تو اس کے ذہن میں ہے کہ یار ماہ رمضان میں میرے گھر میں سب نیا، اور اس نیت کے ساتھ وہ سب نیا کر دیتا ہے باہر رکھ دیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں؟
کسی کو دے دیتا ہے یہ آپ کی نیت سے تب تو صحیح ہے، اور اگر پھینکنا اور ضائع کرنا تو یہ تو
بابا مثال کے طور پر کہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں باہر رکھوں گا تو پریکٹس یہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آ کر لے ہی جائے گا، سڑتا نہیں ہے، اور عرف یہی ہے وہاں کا کہ وہاں پر بلانا نہ دینا، پھر وہاں کون کس کو دے گا. ابھی چھوٹی موٹی کمپنیاں بنی ہیں مجھے پتا ہے کہ جس میں آپ تھوڑا اپنے چیزیں ڈال دو نا تو وہ اچھا، عام آدمی نے اپنا فرنیچر بیچنے کے لیے ایڈورٹائز دے دیتا ہے یا دینے کے لیے ایڈورٹائز دے دیتا ہے، بڑا آدمی یہ بھی نہیں کرے گا، وہ اٹھا کر باہر ہی رکھ دے گا اور یوں مطلب کہ کوئی لے جائے گا تو
اٹھا. یہ تو ایسا رواج ہے ہمارا، ایک بار کھانے سمیت کھانے کے برتن اور جو وہ مطلب نیچے جو اسرائیل بھائی تھے ان کی طرف سے پکے کھانا آتا تھا، ایک بلڈنگ میں ہم رہتے تھے باہر ملک میں، ایک بار سارا ہمارا بچا ہوا کھانا تھا نا برتنوں سمیت وہ سارا غائب ہو گیا، پھر جا کر حاجی علی کچرا کنڈی سے اٹھا لے پاپل اٹھا لے پھینک آیا تھا، وہ ناتور ہوتا ہے نا
چوکیدار
عبارت کا، وہ سمجھا ہوگا یہ پھینکنے کے لیے باہر رکھا ہے، نہ دیکھا نہ تھا. تو وہاں عمارت میں گھر کے باہر یہ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر یہ وہ پھینکنے کی چیزیں رکھتے ہیں، ہمارے کام کی ہوتی ہے لیکن یہ پھینکنے کے لیے رکھتے ہیں.
آپ نے رکھا تھا
سمجھا ہوگا کہ یہ بھی اسی طرح کے پھینکنے والے لوگ ہیں. وہ سارے برتن یار سینکڑوں ہزاروں روپے کے برتن ہمارے، یہ اٹھا کے بھائی پھینکایا، ہمارا استائی بھائی بھی سمجھ گیا تو بھاگ کے گیا اور کچرا گنڈی میں اٹھا کے واپس آ گیا.
اس کو پتا ہوگا نا گمشدہ مال کہاں ملتا ہے.
وہاں یہ ہے اس طرح کا نظام.
اللہ اللہ اللہ
معاذ اللہ، اخبارات یار تھپے کے تھپے، اخبارات کے تھپے کے تھپے، روٹیوں کے کچرا گنڈی میں،
اور دنیا میں بہت ضائع ہونے کا ہے.
دیکھتے بھی کسی جگہ پر ہے جس میں گند کچرا موت بچوں کا سب ہو، اسی میں یہ چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں، پھر بولتے کہ پتا نہیں یہ ہم تباہی ہو گئی ہے، بربادی ہو گئی ہے، تو غیر مسلم مسلط ہو گیا ہے، تو فلاں ہو گیا ہے، چنی ہو گیا، چنا ہو گیا. پھر جب اتنی بے ادبی اور اتنا مال کا ضیاع اور اتنی اسلامی اقدار کی پامالی یار، تو کیا نہیں ہوگا. آپ تے لکھے ہوئے تو گرے یار کچرا گنڈی میں رکھ جاؤ گے تو پھر جو ہو وہ کم ہے تمہارا.
معاشرے میں ہر آدمی تبدیلی نہیں لا سکتا بظاہر، اس کی اتنی ہمت طاقت یا آواز نہیں ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آج آپ کو اس وقت دیکھنے سننے والا یا آئندہ دیکھنے سننے والا اپنی ذات اور اپنے گھر کو تحفظ میں لے لے کہ میری پلیٹ میرے برتن ہو میرے گھر سے، میں ایک دانہ بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، میں اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہوں. اگر یہ لاکھوں لوگ اناج کی اس طرح حفاظت پر آ جائیں تو کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضائع کرنے والے معاملے میں کمی لا سکتے ہیں.
اللہ کرے ایسا ہو جائے، کپڑے پھینک دیتے ہیں، برتن پھینک دیتے ہیں، اپنے ہم جیسا دیکھے اپنے جیسا تو منہ میں پانی آ جائے. اس سے زیادہ رف برتن اور کپڑے ہم لوگ گھر میں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ مطلب یہ ادھر پڑے ہوتے ہیں کچرا کنڈی میں. پھینکے ہوئے ہوتے ہیں. تو واقعی یہ نہیں کہ ہاں کوئی کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہیں, وہ روٹیوں کی تھپوں کی تھیلی چھوئے نا وہ کنڈی سے باندھ دیتے, کچرا کنڈی جو ہوتی ہے اس کی. تو کوئی بکریاں اور جو پالتے ہیں نا بعض وہ اس طرح کے کھول کے لے جاتے ہوں گے نا, تو یوں بھی کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں یوں بھی کرتے ہیں.
دنیا
سب ساتھ ہو رہا ہوتا ہے.
اس وقت امیل سنت کا یہ درد بھرا پیغام کہ اسراف سے بچیے بچائیے, اناج کو ضائع کرنے سے بچیے اور بچائیے. اس وقت اگر آپ چند چیزیں کر لیں گے, ایک تو یہ کہ اپنے گھر کی نگہبانی کر لیں کہ میرے گھر سے یہ اب نہیں ہوگا, نمبر ون. نمبر دو, جہاں آپ کی دعوت ہے, جہاں آپ دعوت ہے, آپ کے گھر میں دعوت ہے یا آپ کہیں دعوت پر ہیں, مدعو ہیں, آپ انوائٹ ہیں, وہاں پر جتنا آپ سے بن پڑتا ہے, جو ہو سکتا ہے کوشش کر سکتے ہیں آپ, آپ وہاں پر ضائع ہونے سے بچائیں.
اللہ,
اگر یہ کام دیکھیں, میں بہت بڑی دنیا میں میری آواز نہیں پہنچ پا رہی, میں کس کس کو سمجھاؤں, میں اتنی بڑے لیول پہ بات نہیں کر سکتا, تو جہاں تک آپ کر سکتے ہیں وہ تو کم از کم اپنے ذمہ لے لینا.
بے شک فرد سے معاشرہ بنتا ہے, اگر فرد کی اصلاح ہو جائے, افراد کی اصلاح ہو جائے گی تو معاشرہ صحیح ہو جائے گا. تو ایک دانہ بھی میرے گھر کا کیوں ضائع ہوا ہے؟ بسکٹ بھی بچے نے ٹکڑا پھینک دیا تو اٹھے, اٹھا کر وہ کسی طرح بھی پیٹ میں جائے. چاکلیٹ ادھوری پھینک دی, ٹافی پھینک دی, وہ اٹھے پیٹ میں جائے. یہاں تو یار اتنا ضائع ہو رہا ہے کہ یہ کیا ٹافیاں اور کیا بسکٹ, اور یار اپنے برداشت اگر یوں غور کرے تو برداشت نہ ہو. پھر بولتے قرض دان ہے, تنگ دستی ہے, اور اپنے ہاتھوں یہ اللہ کی نعمتوں کو یوں مطلب بے دردی سے ضائع کیا جا رہا ہے.
بابا جب کمال یہ ہے کہ میں بس یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اس درد بھری آواز پر کہ اللہ کریم کرم کرے اور ایسا درد ہم لوگوں کے دلوں میں آ جائے کہ جہاں ہم ضائع ہوتا دیکھیں وہاں تکلیف تو ہو. ہم تو ضائع ہوتا دیکھتے بھی تکلیف نہیں ہوتی. اس میں اگر یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ کہیں دعوت پہ جاتے ہیں, گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ آدھا گھنٹہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے, بعضوں کا ٹیبل پہ بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں بھی آپ بیٹھے ہوتے ہیں, تو وہاں بھی اگر جیسے آپ کا اگر نیکی کی دعوت کی نیت ہے, وہ ایسا موضوع نکال کر ہم سب نیت کر لیتے ہیں انشاءاللہ آج ہم اپنا کھانا ضائع نہیں کریں گے, جتنا ضرورت ہوگی اتنا نکالیں گے, کچھ ایسا کر کرا کر کریں, اللہ کرے کہ یہ بچ جائے نا. تو دنیا میں کئی ارب لوگ بھوک کی وجہ سے کہ کھانا نہیں مل پاتا, انہیں رسک نہیں مل پاتا, یہ جو اناج ہے اس کی وجہ سے مرتے ہیں, ان میں بچوں کی بڑی تعداد ہے. تو اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے میں
کامیاب ہو نا, مطلب قانون بنے ہوئے یار ضائع کرنے کے.
ہاں یہ بات بھی ہے, نہیں لے جا سکتے.
شام ہو گئی ہوٹل میں بچ گیا ہے کھانا, مچھلی فلاں, اس کو پھینکنے کا قانون ہے,
پھینکنے کا قانون,
یہ کل نہیں استعمال کر سکتے, چاہے وہ لاکھ روپے کا ہو کروڑ روپے کا ہو, اگر پکڑے گئے تو پھر گئے کام سے. اس کا کیا علاج؟
جس سطح پر بابا جس کی جو بات ہے نا, میری اپنی ناقص عرض ہے, ہم نے ابھی عوام کی بات کی, یہ عوام اس سطح تک بات, عوام اس سطح تک رہے, عوام عوام ہے, عوام جو اپنے دائرے کار میں, وہ آپ کی آواز جو اس وقت آپ فرما رہے ہیں, ہم ٹائٹل کے ساتھ, سب ٹائٹل کے ساتھ, عربی میں, انگلش میں, ہر ایک میں سب ٹائٹل کے ساتھ ہم یہ میسج ہی بھیج سکتے ہیں نا, کہ وہ کوئی ایسا آدمی جس کی اس سطح تک چلتی ہو کہ وہ قانون میں کہیں تبدیلی لا سکتا ہو, اصولوں میں کہیں تبدیلی لا سکتا ہو, تو وہ بات کرے گا یار یہ بات اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم مطلب خالی ایک ہائیجینک فوڈ کے نام پر, صحت مند فوڈ کے نام پر, وداؤٹ اینی ویریفیکیشن اتھینٹیکیشن ہم اتنا بڑا جو چیزیں ضائع کرتے ہیں, اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہم نکالیں ضائع کرنے کے بجائے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ آج کا پیغام کہیں کسی جگہ پر ڈسکشن کرنے پر لوگوں کو مجبور کر دے کہ لیٹ بی ڈسکس, ہم ڈسکس تو کریں, ہم بات تو کریں کہ یار یہ اس پر کوئی سوچے تو صحیح. کوئی کچھ ہی نہیں کہہ سکتے کہاں پر کون سی چیز جا کر کلک کر جائے اور وہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا اچھا ذخیرہ ہو جائے.
اچھا یہ دادا گیری ہوٹلوں پہ ہوتی ہیں, گھر میں بےچارے کام دھندے والے لوگ ہوتے ہیں, ہفتے کا, پندرہ دن کا, مہینے کا, ایک دن میں خریدنا ہے, جمعہ چھٹی ہوتی ہے تو وہاں مچھلی مارکیٹ میں رش ہوتا ہے, تو وہ گوشت ہے مچھلی ہے بےچارے بھر لیتے فریج میں, پورا پورا بکرا کٹواتے ہیں بس پورا فریج میں بھر لیں گے, پھر روز کھاتے رہیں گے. ان پر کوئی دادا گیری نہیں کہ یہ پھینکنا پڑے گا, ہوٹل میں بس وہ پھینکو, نہیں تو یوں تو یوں. نہیں کیا ظلم ہے یار, اس طرح اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قرآن کریم میں صاف ارشاد ہے ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور فضول نہ اڑا، بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. اللہ کریم ہم کو فضول بھی، یہ فضول بھی نہیں ہے نا، مال ضائع کرنا تو حرام ہے، اگر یہ فضول ہے تو یہ وہ فضول ہے کہ جس میں مال ضائع کرنا پایا جا رہا ہے. تو جو بھی اپنے گھر سے بھی جو اس طرح ضائع کرتے ہیں، روٹی بچ گئی تو وہ پھینک دی، ہاں روٹی بچ گئی نہیں کھانا چاہتے تو بکری کو گائے کو جو جانور کھاتے ہیں ان کو کھلا دیا جائے، دانے چاول کے تو مرغیوں کو کھلا دیا، کبوتروں کو کھلا دیا، تو یہ ضائع نہ ہو، کسی بھی اللہ کی مخلوق کے پیٹ میں جائے. ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں سلطان دو جہان شہنشاہ کونو مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکان عالی شان میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پوچھا پھر کھا لیا اور فرمایا عائشہ اچھی چیز کا احترام کرو گے، یہ چیز یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی. فیضان سنت جلد اول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان و زمین کی برکات یعنی برکتوں سے ہے. جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے زمین پر روٹی کا ٹکڑا پڑا دیکھا تو غلام سے فرمایا اسے صاف کر کے رکھ دو. جب غلام سے شام کو افطار کے وقت وہ ٹکڑا مانگا اس نے عرض کی وہ تو میں نے کھا لیا. فرمایا جا تو آزاد ہے، کیونکہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جو روٹی کا پڑا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لیتا ہے تو اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے ہی اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب جو مغفرت کا حقدار ہو گیا میں اس کو غلام کس طرح بنائے رکھوں؟ تو یہ گری ہوئی چیزیں اٹھا کر کھا لینا کوئی عیب نہیں، ٹھیک ہے، سب کے سامنے شرم آتی ہے تو اور حکمت عملی کریں کہ اس کا ادب باقی رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا مذاق کرنا بھی برائی ہے؟
اب ایسا مذاق کرنا جس سے سامنے والے کی بے عزتی ہو، دل آزاری ہو، یقیناً گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جاوید محمود نیوزی لینڈ کے شہر اوکلینڈ سے عرض کر رہا ہوں، مسجد کا احترام کیسے کرنا چاہیے؟
جیسا کہ اس کا حق ہے مسجد کا احترام کرنے کا، اس کے آداب مسجد کے، فیضان نماز میں کئی آداب لکھے ہوئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گھوڑے کو گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ کیا اس سے رحمت کے فرشتے نہیں آتے؟
گھوڑا تو پالنا، یہ تو سب پالتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھی گھوڑے تو حاضر رہتے ہوں گے، البتہ گھوڑا تو سواری کا جانور ہے نا، جیسے آج کل اسکوٹر کاریں گھروں میں ہوتی ہے، پہلے گھوڑے ہوتے تھے، اونٹ ہوتے تھے، ان پر سواریاں کی جاتی تھی. تو گھوڑے کے تو فوائد فضائل کچھ ایسا یاد پڑتا ہے کہ ہیں اس کے رکھنے کے، لیکن رحمت کے فرشتے نہیں آتے یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات.
جی جی،
ظاہر کو اپنے بیڈ روم میں گھوڑا تھوڑے رکھے گا اتنا بڑا، گھر میں رکھنے سے مراد یہ کہ جہاں بھی مطلب ہے کہ جیسے اسکوٹر کار گیریج میں رکھتے ہیں تو گھوڑوں کے بھی اسٹبل وغیرہ،
ان کی پارکنگ ہوتی ہوگی.
جی ہاں پارکنگ برابر، ان کی گھوڑوں کی پارکنگ ہوتی ہوگی، اس طرح رکھتے ہوں گے، باندھتے ہوں گے. نمازوں میں بھی تو گھوڑے اونٹوں پر آتے تھے.
جی جی بالکل،
تو پہلے وہاں کھونٹے اور اس طرح کے انتظامات ہوتے ہوں گے جہاں یہ جانور باندھے جاتے ہوں گے.
جی جی،
اور چوری بھی ہو جاتے ہوں گے. بعد کے دور میں صحابہ کرام کا دور تو بہت پاکیزہ، بہت پاکیزہ، صحابہ میں تو کوئی بھی فاسق نہیں تھا، سب عادل، لیکن تابعین میں پھر مسائل شروع ہوئے، لیکن پھر بھی اکثر جو تھے وہ نیک لوگ تھے، لیکن کچھ گناہ والے بھی تھے. پھر تبا تابعین کا دور، یہ بھی بہت اچھا دور ہے، یہ تینوں دور قرون ثلاثہ کہلاتے ہیں، یہ بہت اچھے دور،
غیر مسلم تو اس دور میں بھی تھے
لیکن اس میں بھی یعنی کہ کچھ فاسقین کی تعداد تھی، اور ذرا غیر مسلم تو دور صحابہ میں بھی تھے، اگرچہ مکہ مدینہ میں نہیں تھے، ان منافقین کو سب کو نکال دیا گیا تھا، منافقین کو بھی، اور مکہ مدینہ میں ان کا داخلہ بند، لیکن اور شہروں میں تو داخلہ بند نہیں تھا نا ان کا.
اچھا یہ سوال آیا ہے کہ جھوٹ کی تعریف کیا ہے اور جھوٹ بولنے کی چند جائز صورتیں بھی ہیں کیا؟
جھوٹ خلاف واقع بات کو کہتے ہیں، یعنی سچ کا الٹ، جھوٹ جو نہیں ہے اس کا کہنا کیا ہے؟ یہ میرے ہاتھ میں قلم ہے اور میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں نہیں ہے قلم، یہ بالکل جھوٹ ہوا نا، الٹ مطلب سچ کا الٹ جھوٹ، سچ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے. جھوٹ بولنے کی مذمتیں اگر معلوم ہو، اس کے عذابات سے ڈرتا ہو بندہ، پھر جھوٹ بولنے کے مواقع ضرور ہیں جہاں اجازت ہوتی ہے، لیکن اس میں ایک محتاط آدمی ہے، علم رکھتا ہے، وہ ہی بچ سکے گا، ورنہ ہم یہ خالی جھوٹ بولنے کے مواقع دے دیں گے تو ہی اس کی آڑ میں پتا نہیں کیا کیا ہو جائے.
آج جیسے غیبت کی جائز صورتیں موجود ہیں، ہم نے ہی لکھ کر دی ہیں، لیکن اب جس کو علم ہی نہیں ہے یا علم ہے اور وہاں پر اس کی نفس نے اس کو دھوکہ دے دیا ہے اور وہ غیبت کی وہاں اجازت نہیں، اور یہ سوچ کر کے یعنی یہاں تو غیبت کی اجازت ہے، تو جو دعائیں کرتے کرتے بھی دعاؤں کے نام پر بھی غیبت کر ہی دیتے ہیں.
بالکل غیبت ہوتی ہے، اللہ اس کو ہدایت کرے یار.
ہاں
چوریاں ہی کرتا رہتا ہے، یہ دعا کر کے غیبتیں تو کی نا، چوریاں نہیں کرتا تھا تو قومت ہے.
کیا شیطان کس انداز پر گناہ کرواتا اللہ کی پناہ. ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات آ رہے ہیں. نماز جنازہ کب فرض ہوئی؟
نماز جنازہ کی ابتدا شروع کب ہوئی؟ نماز جنازہ کا طریقہ پیج نمبر 7. نماز جنازہ کی ابتدا یعنی شروعات حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے ہوئی ہے. فرشتوں نے سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جنازہ مبارکہ پر 4 تکبیریں پڑھی تھی. اسلام میں وجوب نماز جنازہ کا حکم، نماز جنازہ فرض ہونے کا حکم مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمہ میں نازل ہوا. حضرت سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارک یعنی ڈیتھ ہجرت کے بعد 9 مہینے کے آخر میں ہوا، اور یہ پہلے صحابی کی میت تھی جس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی. یہ فتح رضویہ مخرجہ جلد 5 صفحہ 375 تا 376 سے لیا گیا ہے، کچھ فرق کر کے الفاظ وغیرہ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا روزے میں ہم سٹیم لے سکتے؟
روزے میں سٹیم، باپ، روزے میں بھاپ لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نہیں لے سکتے، رات میں لے لی جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سیدی امیر اہل سنت مدہ ذلوہ العالی سے عرض ہے کہ کون سی کتابیں پڑھنے سے اچھا انسان بنا جا سکتا ہے؟
قرآن کریم سب سے اہم ترین کتاب، مگر ترجمہ و تفسیر، ترجمہ و تفسیر یہ بھی عاشقان رسول کی، اعلی حضرت کا ترجمہ پڑھیں، سیرت الجنان پڑھ لیں، تفسیر 10 جلدیں ہیں، اس میں کنز الایمان بھی ہے ترجمہ، اور کنز العرفان کے نام سے اعلی حضرت کے ترجمے کی روشنی میں کچھ مزید آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے ترجمے کو، اور تفسیر بھی ہے بہترین تفسیر میں سمجھتا ہوں اس دور میں. یہ تفسیر جب سے اردو میں لکھی گئی ہے اس کے بعد میں نے سنا نہیں کہ کوئی اور اردو میں کسی نے تفسیر شائع کی ہو، میں نے سنا نہیں ہے. بہترین تفسیر انشاءاللہ اس کو آپ پائیں گے، مکتبۃ المدینہ سے ہی آپ کو مل سکتی ہے، داؤد اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی یہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تفسیر سیرت الجنان یہ یاد رکھیے، یہ لے لیجئے 10 جلدیں، اس کو پڑھتے جائیں اور ترقی کے زینے چڑھتے جائیں انشاءاللہ. دونوں جہاں کی برکتیں آپ کو ملیں گی اور اتنی ساری معلومات آپ کو ملے گی علم دین کا, وہ خزانہ اور نایاب خزانہ آپ پائیں گے صراط الجنان پڑھ کے جو شاید اس سے پہلے آپ کو کبھی نہیں ملا ہوگا. تجربہ شرط ہے, پڑھیے اس کو زیادہ تعداد میں لیں اور دوسروں کو بھی گفٹ دیں اور مسجد کے امام صاحبان کو بھی دیں, تو یہ بھی پڑھیں, اس سے ان کے بھی انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوگا. اپنے عزیزوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی دے سکتے ہیں, ایک سیٹ لے لیا ایصال ثواب کے لیے, والد صاحب فوت ہو گئے, امی فوت ہو گئی ہے, یا غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے 11 سیٹ لے لیں, بارہویں شریف کی نسبت سے 12 سیٹ لے لیں, شہزاد نواز رسول کے ایصال ثواب کے لیے 15 لے لیں سیٹ, میرا پار ہوگا انشاءاللہ, وہ 17 لے لیں, اصحاب بدر کے ایصال ثواب کے لیے, اصحاب بدر تھے ویسے 313 بھی لے سکتے ہیں, بس جن کو اللہ نے مال دیا وہ کیا نہیں کر سکتے, ڈاکوؤں کو بھی دیتے ہی ہیں نا, ڈاکٹروں کو بھی دیتے ہی ہیں, اور پتا نہیں کیا کیا ابھی فضولیات کی بات ہوئی تھی, ادھر پھینک دیتے ادھر پھینک دیتے, وہ کروڑوں اور اربوں روپے کا نقد تو معاذ اللہ ضائع ہو رہا ہے دنیا میں, یہ ضائع نہیں ہوگا, یہ تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا, رائے خدا میں خرچ ہوگا, تو یوں مطلب یہ کہ تو میں تو ویسے 786 بھی پہنچوں گا, 1200 پر بھی پہنچوں گا, تو اس سے پہلے کم از کم یہ عرض کر دوں ایک تو لے لیں صراط الجنان کا پورا سیٹ 10 کا, اپنے گھر میں سجا لیں, اس کو پڑھیں, گھر کے دیگر اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی پڑھیں, اور زیادہ پیسے تو پڑوسی کو بھی پیش کر دیں تحفے میں ایک لے کر, تو جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک درد بھرا پیغام, سوال بھی ہے پیغام بھی ہے, کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹیوں والا ہے, وہ حلال پر گزر بسر کیسے کرے, اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے لاکھوں کا جہیز کیسے خریدے, اتنی مہنگائی میں اور جوان بیٹیاں شادی کے قابل ہوں, ہم کیا کریں؟
حالات ناگفتبے ہیں, بیٹیوں والوں کے لیے تو یہ یقیناً آزمائش تو ہے بیچاروں کی, لوگ شاید بیٹیوں کی وجہ سے اس وجہ سے بھی وہ دل تھوڑا کرتے ہیں, بیٹی پیدا ہوتی ہے کہ یار اس کو بھگتائیں گے کیسے, ایک تو اس کی پرورش کرو اور اس لیے پرورش کرو کہ یہ دوسرے کو دے دیجیے, دوبارہ لیے کہ آزمائش ضرور ہے, لیکن بیٹیوں کے فضائل بھی ایسے ہی ہیں, اچھی پرورش کرنے والے کے لیے جنت کی بشارتیں بھی جو ہے نا, مغفرت کی بشارتیں, تو اس لیے بیٹی آئے تو خوش ہونا چاہیے, اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بیٹیوں والے تھے, بیٹیاں تو اللہ کی رحمت ہیں, اس پہ دل تھوڑا نہیں کرنا چاہیے, امتحان ہے, اور اللہ نے جو لوہے محفوظ پر لکھے جہاں جوڑا تو وہاں ہو ہی جائے گا انشاءاللہ, اور بعض اوقات تو غیب سے اسباب ہو ہی جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ بس کام ہو جاتا ہے, آدمی ہاتھ پیر مارتا ہے تو کام ہو جاتا ہے, تو دل بڑا رکھیں, واقعی اگر یہ سارے مل کر معاشرے میں جو سماجی کارکن یا سماجی قائدین جو ہے نا, یہ کوئی سے قوانین بنائے نا, شادی کو سستی کرے, غریب بیچارہ مر جاتا ہے, مالدار تو سنبھال لیتا ہے, غریب غریب ہے, اس وجہ سے پھر خودکشیاں بھی ہوتی ہیں, یا بچیوں کو مار دیتے ہوں گے اور کیا کیا یہ لوگ کرتے ہوں گے, جو غلط ہی کرتے ہیں 100% غلط کرتے ہیں, لیکن یہ کہ یہ خرابیاں معاشرے سے دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے رسم و رواج جو ہے نا, ان پر نظر ثانی کر لیں, کہ میرج ہال کے بغیر شادی نہیں ہوگی, اور میرج ہال میں ہی اور اتنا اتنا کھانا, اتنے اتنے مہمانوں کو کھلانا ہوگا, اتنی اتنی ڈشیں ہوں گی, اتنے اتنے کپڑوں کے جوڑے ہوں گے, اور پہلے دن یہ جوڑا ہوگا, دوسرے دن یہ جوڑا ہوگا, تیسرے دن یہ جوڑا ہوگا, جانے میں یہ جوڑا ہوگا, آنے میں لباس کا یہ جوڑا ہوگا, یوں مطلب بہت نخرے ہیں, اتنا زیور ہوگا, اتنے خرچے بڑھا دیے کہ الامان والحفیظ بہت بڑھا دیے, تو تھوڑے خرچے میں شادی ممکن تو ہے, بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے, کرنا چاہیں تو, اور اب بھی کرنے والے کرتے ہوں گے, فریقین اگر طے کر لیں آپس میں سستا تو ہی کر لیتے ہوں گے, جو دبنگ قسم کے ہوتے ہیں, رشتے دار مذاق بناتے ہوں گے, طنز کرتے ہوں گے, لیکن وہ ایک ہے مطلب کہوت گجراتی کی, کاکا ماما کہوانا ٹیم پڑے تو کھوانا, مطلب بس وہ تعاون کوئی کوئی کرتا ہے, اور ٹائم پہ کھا جاتے ہیں، کھا کے بھی اگر کسی غریب نے کھانا زیادہ اچھا کر دیا، یار یہ غریبڑا اس کو قرضے لے کر کیا ضرورت ہے اتنا پکا نہیں تو بھائی یہ کھانے سے پہلے ہمدردی کرتے نا، بلکہ پکوانے سے پہلے ہمدردی کر کے بول دیتے اس کو زیادہ مت پکانا. اور اگر مالدار بےچارا ہے تو جتنا بھی کرے تو بولیں گے پہلی بیٹی کی شادی لے یہ کوئی ڈش ہے یار، کھا کے مطلب یہ گلے شکوے. بڑا معاشرہ جو ہے نا عجیب و غریب ہو گیا. اللہ پاک ہمارے حل پر رحم فرما. یہ سب اسلام پر دوری کی وجہ سے، اسلام میں عملی طور پر دوری کی وجہ، بے عملی، سنتوں سے دوری اور دنیا کو سب کچھ سمجھنے کا نتیجہ ہے. اگر نظر اللہ پر ہوتی، ہماری آخرت پر ہوتی کہ ہم دنیا میں ہم امتحان کے لیے بھیجے گئے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ترجمہ کنز الایمان. وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے. جانچ میں نے وہی اگزام، امتحان، آزمائش. لیکن ہم نے دنیا کو بس وہ اپنا وہ ٹھکانہ بنا لیا. جیسے کہ اب مسافر خانہ ہے تو مسافر خانہ عارضی ہوتا ہے اور دنیا بھی مسافر خانہ ہے. مسافر خانے کو کوئی سجاتا نہیں ہے، ٹپ ٹاپ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرتا، وہ رہتا ہے وہاں سے ضرورت کے اپنے جو بھی حساب کتاب کرتا ہے پھر آگے کوچ کر جاتا ہے. تو یہ دنیا بھی مسافر خانے کی طرح ہے اور دنیا میں جو بھی مسافر ہے اور سب جانتے ہیں کہ آگے چلنا ہے، مرنا ہے، آگے چلنا ہوا. اب قبر میں کیا کام آئے گا؟ شوپیس تو آپ کی قبر میں سیٹ نہیں کیے جائیں گے. بھرپور لائٹنگ، ٹی وی کے بڑے بڑے سیٹ، تو بڑے بڑے اے سی ہمارے، یہ تو قبروں میں نہیں آئیں گے نا. ہماری اتنی سجاوٹیں تو رہ جائیں گی ہمارے ساتھ. اب قبر کی سجاوٹیں نیکیوں کے ذریعے ہوں گی، نمازوں کے ذریعے ہوں گی، سنت پر عمل کے ذریعے ہوں گی، تلاوت قرآن کے ذریعے ہوں گی، آقا کی نعتیں پڑھنے سننے کے ذریعے ہوں گی، لوگوں کی ہمدردیاں کی، غریبوں کی امدادیں کی. تو یہ ہماری قبروں کی سجاوٹیں ہوں گی، باقی یہ دنیاوی کروڑوں اربوں روپے کا ڈیکوریشن یہی رہ جائے گا، کسی کام نہیں آئے گا، حساب سر پہ رہے گا اگر اس میں کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہے تو. اور اگر ناجائز ہے تو اس کا عذاب پھر حساب کے ساتھ. اللہ کریم سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں.
انہوں نے جیسے کہ ابھی اظہار بھی کیا کہ مطلب حلال کیسے کمائے، تو بیٹیاں والا جتنے بھی دنیا میں بیٹی والے ہیں وہ ظاہر بات اپنی بیٹیوں کے لیے ناجائز آمدنی کی طرف تو نہیں نہ جاتے. اپنے رب پر بھروسہ کریں، توکل کریں، اور حرام روزی کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا. کہ حرام روزی کما کر اپنی بیٹی کا گھر بسایا تو اس کے بھی تو واپا ہو سکتا ہے نا کہ منفی اثرات مرتب ہو جائیں.
ڈرنا چاہیے، گھر کہاں چلتا ہے. لیکن خیر جس کا گھر ٹوٹا اس کا نعوذ باللہ، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حرام بری ہے. جنرلی بات ہے کہ وہ گھر کہاں چل رہا ہے، کیڑکیڑ ہوتی رہتی اکثر. یہ سب اسلامی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ ہے. جنہوں نے اپنا درد بیان کیا، اللہ کریم ان کے لیے
اب دعا
سے اسباب کر دے بیچاروں کی، بیٹیاں اچھے گھروں میں چلی جائیں، عافیت کے ساتھ بغیر گناہ کے چلی بھی جائیں اور بغیر گناہ کے زندگیاں بھی گزریں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
سوال آیا کیا فرشتوں کو بھی نیند آتی ہے؟
جی نہیں، فرشتے نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں.
سوال آیا ہے عورتوں کو مردوں سے پہلے کھانا نہیں کھانا چاہیے، تنگ دستی آتی ہے، کیا یہ درست ہے؟
یاد نہیں پڑتا کہیں پڑھنا سننا.
یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کئی بعض جگہوں پر یا بعض قبیلوں میں یا بعض خاندانوں میں کوئی ایسا رواج کہیں ڈال دیا گیا ہو کہ بھائی عورتیں مردوں سے پہلے کھانا نہیں کھائیں گی، آپ کو لگتا ہے ایسا؟
عین ممکن ہے، کیا تبصرہ کریں اس پر. بظاہر تو سمجھ میں یہی آتا ہے کہ اب کھانے میں حرج نہیں ہونا چاہیے. اب مثال کے طور پر شوہر نے روزہ نہیں رکھا، بیوی نے روزہ رکھا ہے، شوہر نے ابھی ڈٹ کے کھایا ہے شام کو، ابھی کھائے گا رات کے 11:30 بجے اور افطار ہو گیا 6:30 بجے، تو کیا 5 گھنٹے یہ بھوک سے تڑپے گی کیا روزہ دار خاتون؟
ایسا نہیں ہے، اصل میں یہ بعض جو غیر مسلم قومیں ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے. اسلامی تعلیمات میں تو اصلاً یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں تو آداب میں سے یہ ہے کہ گھر میں کوئی چیز لے کر آئے تو بچے اور بچیوں میں پہلے بچیوں کو دے نہ کہ بچے کو دے. تو یہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے. یہ جو بعض غیر مسلم قومیں ہیں ان میں یہ رواج ہوتا ہے اس طرح کہ ان کے یہاں عورتیں وہی کھائیں گی جو مرد پہلے کھا چکے ان کے کھانے کے بعد. وہ ساتھ بٹھانا اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, کیا علم دین سیکھنے کا ثواب ملے گا چاہے اپنی ضرورت کے لیے سیکھا ہو؟ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں.
علم دین ثواب کی نیت سے سیکھے گا بے شک ثواب کا حقدار ہے, ثواب اس کو ملنے کا انشاءاللہ چانس ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ نکاح میں اگر حق مہر کا ذکر نہ ہوا ہو لیکن پہلے سے طے ہو چکا تھا اور نکاح نامے پر بھی حق مہر لکھ دیا گیا ہے لیکن نکاح پڑھاتے وقت بولا نہیں گیا تو نکاح ہو جائے گا یا دوبارہ پڑھانا ہوگا؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر نکاح دوبارہ پڑھانا ہوگا تو وہی گواہوں کا ہونا ضروری ہے کیا, کیونکہ نکاح کو کچھ مہینے گزر چکے ہیں؟ شکریہ.
نکاح ہو جائے گا کیونکہ مہر واجب ہے, شرط نہیں ہے نکاح کی. تو نہیں بھی اگر بالفر طے نہیں بھی کیا تھا مہر تب بھی مطلب یہ کہ مہر دینا تو واجب ہوگا. اب یہ کہ جو اس وقت ان کے قبیلے میں خاندان میں وہاں ان دنوں جو رواج ہوگا وہ رائج ہوگا جو مہر اتنا مہر مثل بولتے ہیں جس کو, تو وہ دینا آئے گا, دینا تو پڑے گا, واجب ہے.
کیا امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ پڑھے گا؟
نہیں پڑھے گا. مقتدی امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے, قائم مقام ہے.
نماز تہجد پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟
عشاء کے بعد سونا شرط ہے, چاہے ایک منٹ کے لیے آنکھ لگ گئی, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تو اس کے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. میں عشاء کے بعد سونا, عشاء سے پہلے نہیں. تو اب یہ کہ دو رکعت پڑھے یا آٹھ رکعت پڑھے یا بارہ رکعت بھی پڑھ سکتا ہے, کم از کم دو رکعت تہجد ہے.
کیا قضا نماز کو اوقات نماز کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں؟
اوقات مکروہ کے علاوہ, تین اوقات مکروہ ہیں, ان کے علاوہ جب بھی چاہیں قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے, جس شخص سے بے ادبی ہو جائے کسی بھی معاملے میں تو کیا وہ یہ پھر سوچ لے کہ اب میں کامیاب نہیں ہوں گا؟ پلیز اس پہ تفصیلی بیان فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
تفصیلی سوال نہیں ہے کہ وہ کیا بے ادبی, کیسی بے ادبی, کس کی بے ادبی کی. ہر ایک کی تو بے ادبی ہوتی بھی نہیں ہے نا, بعض معاملات میں بے ادبی نہیں ہوتی. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ وہ کام بے ادبی ہوتا ہے, اس کے ساتھ نہیں ہوتا. تو بہرحال بے ادبی کا وبال کیا انہوں نے بنایا ذہن,
یہ تھا کہ کیا بے ادبی ہو گئے تو کیا آپ کبھی زندگی پر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا؟
ہاں
اصل مجھے جو یاد پڑتا ہم نے کل یا پرسو ایک یا دو دن پہلے بے ادبی کے تعلق سے مدنی مذاکرے میں ہم نے کافی ڈسکس کی تھی. امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کا واقعہ بھی بیان کیا تھا اور وہاں پر کافی آپ نے بھی تفصیلا بیان کیا تھا ادب کی کتنے فوائد ہیں فضائل ہیں. تو شاید ہو سکتا ہے یہ اس سے ریلیٹڈ کوشچن ہو کہ اب وہ جو بے ادبی کے تعلق سے جو ہم نے باتیں بیان کی تھیں تو آج ان کے ذہن میں یہ سوال ہو یا کبھی بھی سوال ہو کہ کیا اب جسے بے ادبی ہو گئی تو اب کیا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا؟
انبیاء کرام علیہ السلام کی بے ادبی, پھر سید الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے ادبی, ان کی بے ادبی ظاہر بہت خطرناک ہے. اور باقی اب نیچے آئیں گے تو حسب مرتبہ بے ادبی کا حکم ہوگا. پھر جیسی بے ادبی, بعض بے ادبیاں تو کفر ہوتی ہیں نا, اور بعض بے ادبیاں کفر نہیں ہوتی, گناہ بھی نہیں ہوتی, ایسی بھی بے ادبیاں ہوتی ہیں. اس لیے کون سی بے ادبی کی, پھر بھی زندگی بھر کامیاب نہیں ہوگا اس طرح کی کوئی وعید تو نہیں پڑی کہ بے ادبی اگر کسی کی کر بھی دی تو اس سے اگر معافی مانگ لیتے ہیں اور معاف کر دیتا ہے اگر وہ واقعی بے ادبی ہو. لیکن اب اس میں جیسے ہم سے کہتے ہیں آپ کی کوئی بے ادبی ہو گئی تو معاف کرنا, اب یہ رسمی ہوتا ہے, معاف کیا کرے, تو یعنی پھر ہم معاف کریں تو اس کا مطلب ہم یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم قابل ادب ہیں، ہمارا ادب کیا کرو، تو یوں پستا بھی ہے بندہ. بہرحال کسی کی بیعت بھی ہو گئی تو یہ توبہ کر لے، اگر گناہ ہے تو گناہ بھری بیعت بھی کر لیے، کسی بزرگ کی عالم کی اس طرح بیعت بھی کہ جو کفر کی حد تک نہیں پہنچی، جیسے عالم کی علم دین کے سبب توہین کرنا کہ یہ عالم ہے اس لیے بیعت بھی کی دین کا عالم، تو یہ کفر ہے. اگر اس وجہ سے نہیں کی، کسی اور وجہ سے کر دی بیعت بھی، تو اب پھر وہ کفر نہیں ہے. تو کفر نہیں ہے تو صرف توبہ کافی ہے. یہاں ایسا کفر جس سے ایمان چلا جاتا ہے اس کو التزامی کفر بولتے ہیں. تو اگر ایسا کفر ہے تو پھر کلمہ پڑھ کے نئے سرے سے مسلمان بھی ہونا ہوگا، نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے اس سے. تو یہ بے ادبیوں کی فہرست بھی ہے اس طرح، عرف میں جو عرف کے خلاف ہوتی ہے بات چیتیں وہ بھی بے ادبیاں ہوتی ہیں کسی کے ساتھ کی جائیں تو. معاملہ اس کا مطلب طویل ہے. تو کئی بے ادبیاں ایسی ہوتی جن میں حقوق العباد کا معاملہ نہیں ہوتا کہ بندے کا حق تلف ہو گیا تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، توبہ بھی واجب نہیں ہوتی. آئندہ خیال رکھے بچے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پاپا جانی، میرے یہ جاننا ہے کہ رات کے سمے ناخن کاٹ سکتے ہیں؟
رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں.
میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے پاس نا کاروبار کے لیے گاڑی ہے، کیا اس پہ زکات واجب ہے؟
گاڑی اگر بیچنے کے لیے رکھی ہے، بیچنے جن گاڑیوں کی جیسے کہ لوگ بیچتے ہیں خریدتے ہیں، تو بیچنے کی گاڑی ہے تو وہ تو زکات میں کاؤنٹ ہوگی. اب وہ آپ کا یا تو ایک صورت ہے گاڑی کے ذریعے آپ مال سپلائی کرتے ہیں، چیزیں بیچتے ہیں، تب تو وہ گاڑی پر زکات نہیں ہے، کیونکہ گاڑی تو بیچنی نہیں ہے، وہ سامان بیچ رہے ہیں، تو سامان وہ زکات میں کاؤنٹ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت دامت برکاتہ مولا عالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ رات کو الٹا ہو کے سونا کیسا ہے؟
رات ہو یا دن، الٹا نہیں سونا چاہیے. الٹا سونا اس کو جہنمیوں کا طریقہ کہا گیا ہے اور نقصان دہ، طباً بھی نقصان دہ. دل جو ہے نا، اس کو الٹا سونے والے کا جو دل جو ہے نا اس سے دبتا ہے، دل پر بوجھ پڑے گا، پھر آنت اوجڑی سب یہ ان نیچرل ہو جائیں گے الٹے، پیٹھ کا وزن، گوشت کا وزن یہ سارا اس پر آ جائے گا، زمین کا اس کو پریشر آئے گا. تو یہ اندر کے جتنا بھی نظام ہے ان سب کے لیے الٹا سونا یہ نقصان دہ ہے. لیکن اب کریں کیا، بچوں کی ایسی عادتیں ہوتی ہیں الٹا سونے کی، سیدھا کرو پھر الٹا ہو جائے گا اور روئے گا. یہ کرنا تو پڑے گا، کوشش کرنی چاہیے بچہ الٹا نہ سوئے، ورنہ اس کے دل کو نقصان ہو گیا، گردے پھیپھڑے کو نقصان ہو گیا، بےچارا زندگی میں تکلیف اٹھائے گا. وہ ایسی ٹیکنیک کرنی چاہیے. بعض بڑے ہوتے ہیں وہ بھی الٹے سوتے ہیں، تو ان کو بھی اپنی عادت نکالنی چاہیے. کوئی اپنے آپ کو دو ٹانگیاں اگر باندھ دیں گے نا اپنی، تو الٹے نہیں ہو سکیں گے. میرا خیال ہے کہ میری عادت نہیں ہے الحمدللہ الٹا سونے کی، کبھی بھی میری پرانی بھی کوئی عادت یاد نہیں ہے. لیکن یہ کہ الٹا سونے والوں کو اس طرح کے مشورے دیے شاید فائدہ ہوا ہے کہ دونوں ٹانگوں کو یہ باندھ دیں. اب یہ الٹا ہونے کے لیے ایک ٹانگ پہلے اٹھے گی نا تو آنکھ کھل جائے گی، دونوں ٹانگیں اکٹھی اٹھا کر نیند میں ذرا مشکل ہوگا اس کے لیے، انشاءاللہ عادت نکل جائے گی. یا کوئی بھی ایسی ٹیکنیک کر لیں، اپنے پیٹ سے تکیا باندھ لیں، کوئی چھوٹا موٹا چھوٹا سا تکیا کہ یہ الٹا ہو نہ سکے، اس کا سپورٹ مل جائے پیٹ کو کہ یہ پلٹ نہ سکے. تو کوئی نہ کوئی ٹیکنیک کرنی چاہیے، نہیں تو نقصان دے.
صراحتن تو کوئی دس پڑی نہیں کہ اس کو ناجائز و حرام اس طرح کچھ کہا ہو. یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے منع فرمایا، یعنی سوئے ہوئے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو اٹھایا اور فرمایا کہ یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. تو ہے تو سخت، لیکن اب اس پر کوئی ناجائز ہونے کا یا حرام ہونے کا حکم دیا گیا ہو یہ کہیں پڑا نہیں ہے.
میں نے ناجائز نہیں کہا،
جی جی میں
گناہ بھی نہیں کہا،
جی
سرات بھی نہیں کی کہ ناجائز نہیں ہے، پھر بے باک ہو جائیں گے.
جی
چلو ناجائز تھوڑی ہے
جی.
تو اس لیے میں نے صحت کا اور نقصان قوم اس سے ڈرتی ہے. ہم کو مسلمانوں کی ہمدردی ہے یار
جی
کہ کیوں کائے کو بیمار ہو یار, یہ دل صحیح رہے گا, گردے صحیح رہیں گے تو نمازیں اچھی طرح پڑھ سکو گے, روزے رکھ سکو گے, ورنہ بولو گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا روزہ رکھے.
ساتھ ہی جو آپ نے اصل میں جو دوسری بات ہے وہ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا,
دیٹس آل,
تو بات ختم.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض ہے کہ ہم جو دعوت اسلامی کے لیے چندہ اپنا یا دیگر خطرانہ وغیرہ اکٹھا کرتے ہیں, تو یہ ہم نے سنا کہ عید کے دن دینا واجب ہے یا عید کی نماز کے بعد دینا واجب ہے, لیکن ہم تو دعوت اسلامی والے ہمیشہ دعوت اسلامی کے لیے رمضان کے روزوں میں ہی ترکیب کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ہم نے بھی الحمدللہ 11 روزے والے دن ہی بابا دے دیا ہے خطرانہ. تو ہم نے سنا تھا کہ مدنی چینل میں یہ بات ہو رہی تھی کہ اسے پہلے جو عید سے پہلے جو فطرانہ آپ دیتے ہیں یہ فطرانہ ادا نہیں ہوتا, یہ صدقہ ہوتا ہے, لیکن ہم تو برسوں سے دعوت اسلامی کے لیے یہ فطرانہ اکٹھا کرتے ہیں, تو روزوں میں اکٹھا کرتے ہیں, تو بابا اس کے لیے ہماری رہنمائی فرما دیجیے.
آپ اگر فیضان رمضان پڑھ لیتے نا, ہر شعبان میں پڑھنی ہوتی ہے, تو شاید یہ سوال کھڑا نہ ہوتا. بیٹے زکات بھی تو ایڈوانس میں دیتے ہیں نا, فرض ہونے کی تاریخ آئے گی تو جو بچ گئی وہ بھی دینی ہے, لیکن یہ کہ اس سے پہلے بھی دے دی ایڈوانس میں تو ہو جاتی ہے, تو اسی طرح فطرہ بھی اگر ہم ایڈوانس میں دے دیں تو ہو جاتا ہے. صاحب نصاب پر فطرہ واجب ہوگا صبح صادق جب عید کے دن کی ہوگی نا, تب تو واجب ہو جائے گا, اب اس سے پہلے دے دیا تو واجب ادا ہو جائے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہمارے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو فطرانے کے طور پر جمعہ کا انتظار بھی کرتے ہیں, رمضان میں جمعہ کے دن فطرہ ادا کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے, تو ایسا کرنا کیسا؟
اصل نیکی میں دیر کرنی, جبکہ وہ بالکل ذہن بنا ہوا کہ دے دینا ہے پہلے, تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ جمعہ کا انتظار نہ کرے, ابھی سے دے دے, جمعے تک پتہ نہیں جیے گا نہیں جیے گا, پھر ذہن بدل جائے گا کہ ہر بعد میں دیں گے, دیکھتے ہیں سوچتے ہیں, تو ابھی ذہن بنا دے دیا, یہ سمجھ میں آتا ہے. میری تو حکایات بھی اس طرح کی ہیں بزرگوں کی, مگر فطرے کے متعلق نہیں ہے, مطلق رائے خدا میں دینے کے متعلق ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرے سوال ہے کہ اگر گھر میں چڑیاں گھونسلہ بنا رہی ہو تو کیا اس کو گھونسلہ بنانے سے روک سکتے ہیں, اور اگر گھونسلہ بنا لیا ہو تو کیا اس کو گھر میں سے ہٹا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرما دیجئے.
گھونسلہ بنانے سے تو روک سکتے ہیں, اگر گھونسلہ بنا کر اس نے بچے دے انڈے میں سے بچے نکل آئے تو اب گھونسلے کو ہٹا نہیں سکتے, اور انتظار کرنا ہوگا کہ یہ بچے اڑ جائیں, اب یہ کہ بڑے ہو گئے جب اڑ جائیں گے نا تو آپ گھونسلے کو نوچ کر نکال سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ ہے, مجموعہ مدنی مذاکرہ.